حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق اللبيب عاصم الجبار المغير الظالم المدرك العارفين. والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرف. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. مجلس کے آغاز میں دو چیزوں کی وضاحت کر دی جائے. پہلا مسئلہ یہ کہ مجالس کا یہ سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو شروع کی مجالس میں مسلسل کچھ ایسی مخصوص تاریخیں آ رہی تھی کہ موضوع بار بار اس لیے بدلنا پڑ رہا تھا کہ ان تاریخوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری تھا. لیکن اب یہ مسلسل چار دن آج سے لے کر اتوار یہ مجالس کیونکہ ایسی ہیں کہ اس کے درمیان ہمیں اپنے موضوع کو بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے یہ سمجھیے کہ صحیح معنوں میں مجالس اب شروع ہوئی. یہ اعلان تو کل ہو چکا تھا کہ پہلے یہ سلسلہ جمعے کے دن مکمل ہونے والا تھا، لیکن اب مزید دو مجالس اس کے اندر بڑھا دی گئی. اب یہ اتوار جمعہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ رویوار اور بدھوار اور شکروار وغیرہ آپ سمجھتے ہیں، لیکن وہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو خود ہی اندازہ کر لیجئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور دوسروں کو سمجھا دیجئے گا. یعنی بجائے فرائیڈے کے اب یہ سلسلہ سنڈے تک چلے گا. اور دوسری گزارش یہ ہے، یہ دوسری گزارش انہی لوگوں سے کی جا سکتی ہے جو مجلس کے شروع میں ہم کو نظر آ جائے. وہ یہ ہے کہ کل رات جو گزری اور اس سے پہلے والی ایک رات اور آج کی رات، یہ تین مسلسل مجالس تاخیر سے شروع ہوئے. پہلی رات مجلس سے پہلے ماتم تھا، جس کی وجہ سے مجلس 25 منٹ لیٹ ہو گئی. کل کی رات لوگ جلوس سے واپس آ رہے تھے، اس لیے 8:30 بجے کا اعلان ہوا. آج کی رات شب جمعہ اور دعائے صبح. تو اب یہ مسلسل تین مجالس 8:30 کے بعد شروع ہو رہی، تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مجالس کا ٹائم چینج ہو گیا. نہیں جی، یہ تین ایسی مخصوص راتیں آ گئی تھیں، شب شہادت، شب نو ربیع الاول اور شب جمعہ. انشاءاللہ آنے والے کل سے جو باقی تین مجالس ہیں وہ وہی جیسے ہی نماز مغربین مکمل ہوگی، وہ 8:10 اور 8:15 کے درمیان انشاءاللہ ہمارا بیان شروع ہو جائے گا. آئیے جو راتیں جو گزری اس میں آپ چونکہ پھول چکے ہوں گے کہ اصل ٹاپک کیا تھا، اس لیے ذرا سا پرانی بات کو ریپیٹ کر لیا جائے. اچھا آج میرے لیے ایک مسئلہ اور ہے جو کہ اس کے بعد ایک اور مجلس ہے اور اسے بھی وقت پہ شروع کرنا, تو آج ہمارا بیان ایک گھنٹے سے بھی کم کا رہے گا. جو پرانی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسے بہت ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لینا, بہت ہی مختصر. اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہیں تو اپنے زمانے کے امام کو وقت سے پہلے اور بہت پہلے ظاہر کرا سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ ایک عید زہرہ ہم نے کل رات کو منائی تھی, لیکن اصلی عید زہرہ اسی دن ہوگی جب زمانے کا امام ظاہر ہو جائے گا, امام کی حکومت قائم ہو جائے گی, کربلا کے سارے ظالموں کو دوبارہ اس دنیا میں بھیجا جائے گا, کربلا کا جہاد دوبارہ ہوگا, اور یہ سب یا مولا حسین اور یا مولا عباس کی تلوار سے واصل جہنم ہوں گے. مختار کے حکم سے عمر سعد اور شمر کی گردن کاٹا جانا اور ابراہیم ابن مالک اشتر لشکر کے ہاتھوں ابن زیاد کا واصل جہنم ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن صحیح معنوں میں حکومت امام کی ہوگی, لشکر حسین کا ہوگا, سالاری عباس علمدار کی ہوگی, اور پھر کربلا کے میدان میں کربلا کی جنگ دوبارہ ہوگی. پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے ابن زیاد کی گردن کٹتی, کس طرح سے شمر مارا جاتا, جس طرح سے پسر سعد جہنم واصل ہوتا. پھر دیکھیے گا, یہ میں نے اس لیے کہا کہ اور معتبر روایتوں سے یہ ثابت ہے, بلکہ جب میری طالب علمی کا زمانہ تھا تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ روایتیں ہمیں ضعیف لگ رہی, تو میں نے مرحوم آغا فوئی کو خط لکھا تھا اور وہاں سے آیا تھا کہ یہ والی روایت ہر اعتبار سے معتبر و مستند ہے, کہ جو لوگ یہ تمنا رکھتے ہوں گے کہ کاش ہم یہ منظر دیتے کہ کس طرح سے شمر اور عمر سعد حکومت امام میں مارے جا رہے ہیں, اگر وہ زندہ ہوں گے تو انہیں وہاں پہنچایا جائے گا, اور اگر مر چکے ہوں گے تو ملائکہ ان کی قبروں کے پاس آ کر انہیں یہ خبر دیں گے کہ تمہاری ساری زندگی کی تمنا پوری ہو گئی, تمہارا آقا اور مولا آ گیا, کربلا کا جہاد دوبارہ ہونے والا ہے, آنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں لینے آئے. اچھا, یہ ایک بڑا عجیب جملہ, یہاں تک روایت بڑی معتبر, یعنی میں نے مرحوم آیت اللہ خوئی تک سے اس روایت کی تصدیق کروائی, مگر اس کا یہ آخری جملہ قابل توجہ کہ ملائکہ قبروں پر آنے کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ, کہیں گے یہ کہ آ گیا وہ کہ جس کا تمہیں انتظار تھا, ہم تمہارے پاس یہ نیوز لے کر آئے ہیں, خبر لے کے آئے ہیں, اور اب تمہارا آپشن ہے, تمہارا اختیار, یہی رہنا چاہو تو رہو, اور اگر کربلا میں جانا ہے تو ہم تمہیں لے جائیں گے. یعنی مرنے کے بعد مرنے والے کی مرضی پہ یہ بات چھوڑ دی جائے. اب ایک یہی سوال کہ آخر فرشتوں کو یہ کہنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ سیدھی سادھی بات تھی کہ بھائی ساری زندگی تم نے دعا مانگی, آ گیا تمہارا اور مولا, ہم سواری لے کے آئے, چلو ہمارے ساتھ. جیسے آج کی مجلس کی آخری روایت یہی ہے, ایک واقعہ ہے جس میں سواری آئی, مرنے والے سے کہا گیا کہ چلو, یہ الگ بات ہوتی, اور یہ کہنا کہ تو سواری آ گئی, مرضی ہے چاہے چلو چاہے نہ چلو. بہرحال جو میرا اصل موضوع وہ تو اس روایت سے مکمل ہو گئے, مگر ایک سوال میں آپ کے ذہن میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ یہ اور کیجیے کہ فرشتوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ آ جاؤ سواری آ گئی, یہ کیوں کہا کہ تمہاری اب مرضی ہے, چاہے تو وہیں رہو کہ جہاں ہو, اور اگر چاہے تو آ جاؤ, ہم تمہارے لیے سواری لائیں. چوائس یا اختیار یہ مرنے والے کو کیوں دیا گیا؟ سوچئے غور کیجئے اس کا بھی بڑا اہم مگر ہمارے آج رات کے ٹاپک سے ہٹا ہوا جواب. ابھی تین مجالس ہمارے پاس اور انشاءاللہ ہو سکا تو آگے کبھی بات کی جائے. خلاصہ یہ کہ کربلا کا جب واقعہ دوبارہ پیش آئے اصلی عید زہرا وہ ہو, اصلی نبی ربیع الاول وہ ہو. البتہ یہ ضرور کہ ابھی جو نبی ربیع الاول ہم مناتے ہیں اس میں اور اس میں ایک فرق ہوگا, اور وہ فرق یہ ہوگا کہ یہ والی نبی ہم اپنی مرضی سے مناتے ہیں. جو کل رات کی محفل کے آخر میں میں نے کہا تھا نا کہ علماء مسئلے بتاتے رہیں, ذاکرین ممبر سے گلے پھاڑتے رہیں, مگر قوم تو وہی کرے گی جو اس کا دل چاہتا. سننے والوں نے آج بھی گانے سنے ہوں گے, منوانے والوں نے آج بھی داڑیاں منوائی ہوں گی, قضا کرنے والوں نے آج بھی نمازیں قضا کی ہوں گی, بے پردہ گھومنے والیوں نے آج بھی زرق برق لباس پہن کر بے پردگی کا مظاہرہ کیا ہوگا. قوم ایک فارمولا بنا لیا, مولویوں کا کام ہے یہ باتیں بتاتے رہیں, ہمارا کام ہے کہ جو دل چاہے وہ کرتے رہے. مگر وہ جو اصلی عید زہرا ہوگی, وہ جو اصلی نبی ربیع الاول ہوگی, اس میں یہ ہماری ساری بدتمیزیاں نہیں چلے گی. وہ ویسے ہی منانا پڑے گی جیسے جناب زہرا چاہتی ہے. ابھی تو یہ ہے کہ نام ہم لے لیتے ہیں شہزادی کا, مرضی چلاتے ہیں اپنی. ورنہ کسی سے بھی پوچھ لی کہ آج کا دن جو تم نے گزارا, تم نے سے مطلب ایک خاص آدمی نہیں, آج کا دن جو گزارا گیا کیا یہ اسی طرح گزارا گیا ہے جس سے فاطمہ زہرا خوش ہوتی؟ مگر جو اصلی عید زہرا آنے والی ہمارے امام کی ظاہر ہونے کے بعد, تو اب ہمارا موضوع اصلی عید زہرا جتنے جلدی آ جائے گی جتنے جلدی آپ اپنے امام کو بلا لیں. اور اب ہمارے سامنے سوال یہ کہ امام کو جلدی بلانے کا طریقہ کیا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شب شہادت تک بات یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کو جلدی بلایا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے دلیل کے طور پر میں نے خود عجل اللہ تعالی کی دعا کو پیش کیا تھا. خود یہ دعا کہ مولا جلدی آ جائے, اور خود یہ دعا کہ اے خدا امام کو جلدی ظاہر کر دے. دلیل ہے کہ جلدی ظاہر ہونے کا امکان اور پاسبلٹی ہے. جس بات کی پاسبلٹی نہ ہو اسی دعا نہیں مانگی جاتی. مگر اب مسئلہ ہے طریقہ کیا ہمارے سامنے. اس کے لیے دو چیزیں, پہلی بات قرآن کی وہ آیت جسے میں دو مرتبہ تلاوت کر چکا ہوں, ترجمہ اب تک نہیں آیا سن لیجیے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ پہلے وہ اپنے آپ کو نہ بدلے. ایک اصول قرآن نے بتایا کہ اگر تم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہو کہ اللہ تمہاری حالت بدلے تو ایسے یہ دعا نہیں چلے گی, پہلے تمہیں اپنی حالت بدلنا ہوگی. اور یہاں لفظ ہے خوف, اجتماعی دعا. اجتماعی دعا امام کو بلانے کے دو طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ امام سب کے لیے آ جائے, عام بات نہیں ہے توجہ سے سن. اور ایک آپ اس لیے بلا رہے ہیں کہ سب کے لیے آئے کہ نہ آئے آپ کے لیے آ جائے. یہ دو طریقے. پہلے کا مطلب ہے غیبت کبریٰ میں امام کو بلانا, دوسرے کا مطلب ہے امام کو ظاہر کرانا. دیکھیں یہ دو قسمیں ہیں امام کو بلانے. ایک تو یہ کہ آپ امام کو اس لیے بلانا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو فائدہ ہو, ساری کمیونٹی کو فائدہ ہو, ساری قوم کو فائدہ ہو, وہ الگ چیز. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بلانا چاہتے ہیں, یہ الگ چیز. وہ جو میں نے کہا کہ آپ سب کے لیے بلانا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے قرآن ایک بات کہہ رہا, اور ایک دوسری بات بھی میں بیان کروں گا. پہلے پہلی بات سمجھ لیجیے, اگر پوری قوم امام کو بلانا چاہتی
کہ مولا آپ ہمارے گھر آ گئے, ہمارا مسئلہ حل کر دیا. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے مسئلے حل کر دیں. ایک بار اس طرح ظاہر ہو جائے کہ ساری دنیا سے ظلم دے جائے. اس کے لیے یہ طریقہ ہے جو اب آپ کو بتایا جا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم, اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنے آپ کو نہ بدلے. اگر آپ اپنے آپ کو بدل رہے, آپ کے گھر والے اپنے آپ کو بدل رہے, آپ کے دو چار دوست اپنے آپ کو بدل رہے, قوم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے. قرآن نے کہا پھر امام نہیں آئی. اگر تم یہ چاہتے ہو امام سب کے لیے آ جائے تو سب کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اور اگر تم نے خدا سے سوال کیا, خدا بندہ میرا قصور کیا, جو میں کر سکتا تھا اتنا تو میں نے اپنے آپ کو بدل لیا, اگر دوسرے لوگ اپنے آپ کو نہیں بدل رہے تو آخر میری دعا کیوں بیکار ہو رہی. سورہ انفال, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. ایک ایسا ایک وقت آ جاتا کہ خالی ظالم اس کی لپیٹ میں نہیں آتے, مظلوم کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے مصیبت کو. اگر قوم تیار نہیں ہے, لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے, لوگ آپ کو پاگل قرار دے رہے, قوم کہہ رہی ہے کہ جیسا چل رہا ہے ویسا چلنے دو, اور آپ تڑپ رہے کہ امام آ جائے, ایک آدمی کی دعا, دو آدمی کی دعا, پانچ آدمی کی دعا سے امام ظاہر نہیں ہوتا. ہاں ہاں اتنا ضرور کہ اگر آپ کہیں خدا بندہ باقی لوگ تیار نہیں ہیں تو میرا قصور کیا, وہاں سے ایک جواب آئے گا. تمہارے لیے امام آ سکتے ہیں مگر یہ نہ کہو کہ سب کے لیے آ جائے. تمہارے لیے آ سکتے ہیں پھر سب کے لیے امام کو نہ مانگو. اگر سب کے لیے امام کو مانگ رہے, جسے ہم کہتے ہیں ظہور, وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک سب نہ چاہے یا اکثریت نہ چاہے. اور اگر تمہارا یہ جواب کہ خدا بندہ اگر اکثریت نہیں چاہتی, میں تو چاہتا ہوں, میرے لیے تو آ جائے, تمہارے لیے آ سکتے. ملاقات امام نامی کتاب اٹھا کے دیکھ لی, 114 واقعات ہیں کتاب اردو میں. ملا جعفر شریف دیو جی انگریزی اور گجراتی والی کتاب اٹھا کے دیکھ لی, 114 تو نہیں لیکن اتنے سارے واقعات کہ اگر ایک آدمی یہ شکایت کرے کہ میں چاہتا ہوں میرے لیے امام کیوں نہیں آ رہے, تمہارے لیے آ جائیں. اور اس کا طریقہ کیا, مشہور ترین واقعہ سید رشدی کا پڑھ لیجیے. امام نے تین باتیں بتائی نا, تین باتیں, جو نماز شب پڑھتا, جو زیارت جامعہ پڑھتا, جو زیارت عاشورہ پڑھتا, وہ جب پریشانی میں گرفتار ہو کے ہمیں بلائے گا ہم آ جائیں گے. آج جو امام زمانہ کی امامت کی پہلی رات, اس لیے میں اس واقعے کو مختصراً دوہرا رہا ہوں. مجھے خود معلوم ہے کہ شیعہ دنیا کا کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسا نہیں جس نے یہ واقعہ نہ سنا ہو, مگر برکت لینے کے لیے ذرا سا اس واقعے کو دوہرا دیتا ہوں. اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جتنی تفصیل مفاتیح الکنان میں لکھی, یہ واقعہ مفاتیح میں بھی ہے. اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جتنی تفصیل ملاقات امام نامی کتاب میں لکھی ہے, لیکن مختصر صحیح صرف اس لیے بتا دیا جائے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام دوسروں کے لیے نہیں آ رہے تو میرے لیے کیوں نہیں آ رہے. میں تو امام کے لیے تیار ہوں, میں تو امام کے لیے ہر وہ کام کر چکا ہوں جو امام باقی سب سے مانگ رہے ہیں, وہ بعد میں آئے گا. میں تو اپنے آپ کو ویسا بنا چکا ہوں. تو سن لیجئے جواب, سید رشدی حج کے سفر پہ جا رہے ہیں مگر ایسے علاقے میں ہے جہاں سے حاجیوں کا کوئی قافلہ نہیں جا رہا. پرانا زمانہ, چوروں کا زمانہ, ڈاکوؤں کا زمانہ, لٹیروں کا زمانہ, اکیلے سفر کرنا ناممکن. مگر خاص جس شہر سے سید رشدی کا تعلق ہے, وہاں اور اسلامی دنیا کے درمیان راستے میں ایسے کافروں کا علاقہ تھا جن میں سے ہر ایک مسلمان کے قتل کو جنت میں جانے کا پرمٹ سمجھتا. ان کو یہ بتایا گیا چنانچہ اور مشکل آخر پتا چلا کہ ایک قافلہ بغداد تک جا رہا, حج کے لیے تو نہیں جا رہا بغداد ہی جا رہا. کہا چلو بغداد ایک بڑا شہر, اس قافلے میں شامل ہو کے بغداد تو پہنچ جاؤ, وہاں تو یقیناً سارے حج کے قافلے مل جائیں گے. جیسے مثلا گجرات سے کسی دیہات سے کسی کو حج پہ جانا اور پتا چلے کہ وہاں سے حاجیوں کا قافلہ نہیں, ہاں ایک تجارتی قافلہ بمبئی جا رہا, اس نے کہا یہاں سے بمبئی پہنچ جاؤ, وہ بڑا شہر ہے وہاں کوئی نہ کوئی قافلہ مل جائے. اچھا یہ جملہ میں خاص طور پر اس لیے کہتا ہوں کہ آگے والے واقعے کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا مختصر واقعہ سمجھا دیجیے کہ بھائی جانا تھا یہ قافلہ مل گیا, یہ آپ تفصیل کیوں بتاتے ہیں کہ حاجیوں کا نہیں ملا تاجروں کا ملا. وہ تفصیل اس لیے کہ اصل واقعے کا سارا مزہ ہی اس تفصیل میں. وہ کیا مزہ؟ وہ مزہ یہ کہ جب بھی کوئی حج پر جاتا ہے, مولانا محترم میرے سامنے تشریف فرما, حج کے قافلے میں تشریف لے جا چکے, اس مجمع میں بھی بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں, حج پر جانے والے لوگ پھر بھی شریف ہو جاتے ہیں. یعنی تھوڑا بہت احترام رکھتے ہیں حج کا, اور تجارت کے قافلے میں جانے والے لوگ ان کا وہی مزاج ہوتا کہ دیکھیے سفر میں ٹائم نہیں کٹتا, بڑا پریشان ہوتا ہے آدمی, چنانچہ سفر کے دوران تانے سنے جاتے ہیں, تاش کھیلا جاتا, جوا بازی ہوتی رہتی ٹائم پاس کرنے کے. اور اگر میں اس وقت موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک جملہ کہتے, اور اگر کوئی آدمی بڑی احتیاط کرنا چاہے کہ بھائی نہیں ہم حرام کام نہیں کریں اور گپ شپ شروع کر دے, تو وہ بعض اوقات تاش و شطرنج سے بڑا گناہ کر لیتا, کیونکہ جہاں گپ شپ ہوتی ہے قیمتیں تہمتیں بہتان مومن سے عیب اچھالنا یہ شروع ہو جاتا. جس چیز سے بچے تھے چولہے سے نکل کے مثلاً کڑھائی میں جا کے گر گئے, آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے. تو اب مسئلہ یہ کہ حج کے قافلے اور تجارتی قافلے میں فرق ہوتا, یہی فرق یہاں پر تھا کہ سید رشتی قافلے میں شامل تھے مگر قافلے سے الگ الگ چلتے تھے, کیونکہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ تجارت کے لیے جا رہے ہیں. روزانہ سارا دن قافلے کے ساتھ ہیں لیکن الگ, تھوڑا فاصلہ رکھ کر پیچھے آتے ہیں. ایک سردار قافلہ شام کو آیا, روزانہ دن بھر سفر ہے شام کو ٹھہرتے ہیں, تھکن اتنی ہوتی ہے کہ ایک دفعہ جو بستر پہ جاتے ہیں تو اگلے دن صبح کو آنکھ کھلتی. سردار ان کے قریب آئے یا منتظم یا آرگنائزر اور کہا کہ اے سید رشدی ایک اناؤنسمنٹ ہم نے قافلے میں کیا لیکن آپ چونکہ الگ الگ رہتے ہیں تو آپ کو الگ سے آ کے بتا رہا ہوں. ہمارے حساب سے آدھی رات کے بعد آج یہاں برف کا ایسا طوفان آنے والا کہ اگر ہم یہاں رہے تو سارے راستے بند ہو جائیں, تو آج ہم رات کو آرام نہیں کریں, کھانا کھایا نماز پڑھی 10 بجے رات کو نکل جائیں تاکہ 12 بجے سے پہلے پہلے طوفان والا برف باری والا علاقہ طے کر لیں. بالکل صحیح بات, عقل کی بات. آپ کو یہ اطلاع دینے اس لیے آئے کہ آپ الگ الگ, ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ رات کے 10 بجے جانا. اب یہ بات سنیں, آج اپنی سواری کو بڑھا کر باقی ساتھیوں سے ملا دیا, رات کے 10 بجے قافلہ چلا, یہ بھی چلے. اب یہ یاد رکھیے گا کہ قافلے میں ان کی جان پہچان کسی سے نہیں, اس لیے کہ سارا سفر انہوں نے الگ الگ طے کیا. واقعہ سمجھ میں اسی وقت آتا ہے جب یہ نقطہ واضح, لیکن آج پتا نہیں کیا ہوا کہ ان کا گھوڑا ان کے قابو سے باہر نکل گیا, اگرچہ ان کے گھر کا پلا ہوا گھوڑا اور گھوڑے کی وفاداری تو مشہور, مگر پتا نہیں کیا ہوا کہ آج گھوڑا بالکل سرکش, جیسے گاڑیوں کا قافلہ چل رہا ہو اور ایک گاڑی خراب ہو جائے, ٹائر پنکچر ہو جائے, انجن گڑبڑ کرنے لگے, باقی لوگ آگے نکل رہے ہیں پیچھے رہ گئے. کوئی جان پہچان والا ہوتا تو خیال کرتا, کوئی جان پہچان والا بھی, اور طوفان بھی ذرا وقت سے پہلے آ گئے. چاروں طرف برف برف برف، کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. عجب برفباری کا طوفان ٹھہرا یا تھما. اب یہ دیکھ کے گھبرا گئے کہ ایسی جگہ پر ہوں کہ کچھ پتا نہیں چل رہا. برف کے بعد سارے راستے اس طرح بند ہو گئے اور سارا منظر ایک جیسا ہو گیا. اب یہ بھی پتا نہیں چل رہا آیا کدھر سے تھا، آگے کدھر جانا. جو ڈائریکشنز یا سمتے ہیں نا وہ بھی بھول گئے اور کس سے بات کر. ایسے عیسائیوں کا علاقہ جو مسلمان کے قتل کو واجب سمجھتے. پریشانی کے عالم میں ایک آدمی نظر آ گیا، سامنے کوئی باغ تھا اور وہ آدمی باغ میں سے برف ہٹا رہا. جیسے ہی برفباری ختم ہوتی ہے درخت اور پودوں پہ سے برف ہٹانا ضروری ہے. اب ان کا دل چاہ رہا ہے اس سے پوچھے، دماغ کہہ رہا ہے نہ پوچھو. دل گھبرا رہا ہے کہ مر جاؤ گے، دماغ کہہ رہا ہے اگر یہ کوئی دشمن اسلام نکلا تب بھی موت آ جائے گی. آخر وہ آدمی خود آئے، ایشخص بہت پریشان نظر آ رہا. میں روایت تو بہت مختصر کر دوں، گھڑی کی سوئیاں میرے خلاف جا رہی ہیں. کہا کہ پریشان کیوں نہ ہو، پھنس گیا ہوں. تو کہا کہ نماز شب کیوں نہیں پڑھتا، اور یہ کہہ کے چلا گیا. نماز شب کا ٹائم آ چکا تھا، نماز شب پڑھ کے بیٹھے. پھر وہ آدمی آیا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا راستہ کھو گیا، میری جان پہ آن پڑی. کہا تو زیارت عاشورا کیوں نہیں پڑھتا. زیارت عاشورا زبانی کس کو یاد ہوتی، مگر جیسے ہی وہ کہہ کے گیا ساری زیارت عاشورا زبان پہ آ گئی. پھر واپس آیا، ایسا خالی کو بیٹھا. میں نے کہا کہ میری جان پہ بنی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو کہا کہ زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتا. زیارت جامعہ، زیارت عاشورا تو پھر بھی سال میں ایک بار پڑھ لی جاتی ہے، زیارت جامعہ تو زندگی میں کوئی نہیں پڑھتا. جبکہ یہ یاد رکھی، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں. میں نے بات ایسے علماء سے، جنہیں ہم چھپے رستم کہتے ہیں، جو اپنی حقیقت سامنے آنے نہیں دیتے لیکن بڑے صاحب معرفت ہوتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے مراجع میں سے ایک مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت، ایک ایسے ہی مرجع مشہور ہے نا کہ جو عام مراجع سے ہٹ کر علم عرفان اور معرفت کے حوالے سے بڑے بلند مقام پر. ان کا تعویذ، ان کی دعا، ان کا استخارہ. ہمارے یہاں بہت سے لوگ کسی عالم کو پہچانتے ہیں اس چیز سے کہ وہ استخارہ کیسے دیکھتا ہے، تعویذ کیسے لکھتا ہے، باقی کوئی چیز ان کے نزدیک ضروری نہیں. لیکن واقعا ایک مرجع ہے اور پھر یہ حال. مگر جب بھی کوئی جا کے ان سے پوچھے کہ اتنا بلند مقام آپ کو کیسے ملا، یعنی ایک عجیب شخصیت ہے ان کی، اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں معلوم تو مجھے آپ پر حیرت ہے. اور اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ کچھ بتا دیے تو مجھے اس گھڑی پر حیرت ہے کہ اتنا تیز کیوں دوڑ رہی. لیکن آج کل کے مراجع میں جیسے آ گئے بہجت، مگر کتنا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. یعنی ان چند شخصیتوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں 100% تو خیر نہیں، 90% یقین کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ مسلسل ان کی ملاقات امام سے ہوتی، مگر مجال ہے کہ کسی کو پتا چل جائے. اور بہت 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 کوئی زور دیتا کہ اے آقائے بہجت، ہم نے دل میں خیال کیا آپ نے استخارے کے مدد سے بالکل صحیح کیسے بتا دیا کہ ہمارا خیال کیا، کیا ایسا راز آپ کے، کیا ایسی چیز آپ کے پاس. دو باتیں کہتے ہیں، واجبات کی پابندی کرو اور ہم سے بچا دو. لیکن مسئلہ یہ کہ جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. ایسی ایک دو شخصیتیں میرے اساتذہ کے ذریعے سے مجھے ملی اور دو چیزیں مجھے بتائی گئی اور میں نے خود اس کا تجربہ کر کے فائدہ حاصل کیا. ایک یہ کہ زیارت جامعہ، یعنی یہ جملہ توہین والا نہ بنے، اس زیارت جامعہ کے وہ فائدے کہ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی جادو بھرا ہوا یا اس میں اعظم ہے پروردگار. اور ایک زیارت آل یاسین، ہمارے یہاں امام زمانہ کے حوالے سے سب سے کم مشہور زیارت آل یاسین. اور میں نے اس کے اتنے فائدے دیکھے، کاش کسی طرح بات کی کسی مجلس میں مجھے موقع مل جائے تو میں اس کا تذکرہ کروں. یہ مفاتی میں بھی موجود اور اس کے اتنے فائدے میں نے دیکھے، مصیبتیں دور کرنے اور حاجتیں پورا ہونے کے حوالے سے. خیر، سید رشدی کہتے ہیں کہ زیارت جامعہ زندگی میں کبھی نہ پڑھی اور ساری زیارت زبان پہ آ گئی. اس کے بعد پھر میں بیٹھ گیا. وہ آ کر کہتا کہ اے شخص اب کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات کیا؟ ساری چیزیں بتا رہی، پریشانی میں پھنسا ہوں. تو کہا آؤ میرے ساتھ. یہ کہہ کے میرے گھوڑے کی جانب بڑھا. میں نے سی ایس کے کہا نہ، یہ گھوڑا اس وقت سرکشی پہ تیار ہے، میں اس کا مالک ہوں، میرے کنٹرول میں نہیں آ رہا. تو تو اجنبی ہے، تجھے نقصان نہ پہنچا دے. جتنی دیر میں میں نانا کرتا رہا، اس نے گھوڑے پہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دیا اور ایسا وہ گھوڑا شریف اور فرما بردار بن گیا کہ ساری زندگی کبھی اس طرح میری بات نہ مانی. اس نے آ کر کہا، اپنے پیچھے مجھے بٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، صرف تین جملے کہے جس کا خلاصہ یہ کہ تم شیعوں کو کیا ہو گیا؟ خالی مردوں سے نہیں تھا، عورتوں سے تمہیں کیا ہو گیا؟ مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھنستے ہو، فریاد بھی کرتے ہو، لیکن نہ نماز شب پڑھتے ہو، نہ زیارت عاشورہ پڑھتے ہو، نہ زیارت جامعہ. نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت عاشورہ پڑھا کرو، زیارت عاشورہ، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ پڑھا کرو، زیارت جامعہ. اور جیسے ہی میں نے کہا کہ میں پابندی کروں گا، گھوڑا روک دیا. میں گھبرا گیا. کیا میں نے اس کو ناراض کر دیا؟ گھبرا کے کہا کیا ہوا آپ نے گھوڑا کیوں روکا؟ کہا سامنے دیکھ. سامنے دیکھا تو میرا قافلہ رکا ہوا، ایک نہر بہہ رہی ہے، وضو کر رہے ہیں، فجر کا وقت ہو چکا. چار پانچ گھنٹے میں جنگل میں بیٹھا اور چار منٹ میں اس آدمی نے مجھے وہاں سے یہاں پہنچا دیا. میں نے گھبرا کے جیسے ہی مڑ کے دیکھا وہ آدمی گیا تھا تو غائب ہو چکا. اور اس کا غائب ہونا مجھے یہ بتا گیا کہ یہ میرے زمانے کے امام تھے جو آ کر مجھے ایک اصول بتا کے گئے. آ کر مجھے ایک اصول بتا کے گئے. اصول کیا بتایا؟ اصول یہ بتایا کہ اگر کسی کو آج بھی غیبت کبریٰ میں اپنے امام زمانہ کی مدد چاہیے تو نماز شب پڑھے، زیارت عاشورہ پڑھے، زیارت جامعہ پڑھے. بلکہ میں نے تو بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو روزانہ اس پر عمل کر رہے ہیں. اور شاید پھر وہی بات، جس کے پاس امام آتے ہیں وہ کبھی بتا کے نہیں دیتا، اور جو لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ ان کی اکثریت فراڈ اور دھوکے باز. تو اب امام نے کہا پریشانیاں ہو، یہ تین باتیں میں بتا کے جا رہا ہوں، چوتھی بات میں نے بتائی زیارت آل یاسین، پانچویں بات آپ کو پتا ہے کہ جب کبھی کسی بڑی پریشانی میں پھنس جائے امام کے نام عریضہ بھیجیے. یہ ساری چیزیں کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے جو کہہ رہا ہے کہ مولا میں تو آپ کے لیے تیار ہوں، اگر باقی لوگ تیاری نہیں کر رہے تو میرا کیا قصور؟ ان کی وجہ سے آپ مجھے کیوں محروم کر رہے؟ تو امام نے کہا نہیں، تمہیں نہیں محروم کریں گے، اگر تم تیار ہو، باقی لوگ تیار نہیں ہیں، تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، تمہارے مسئلے حل کریں گے، تمہاری مدد کریں گے اور کچھ اصول بتا دیں. لیکن اصلی بات تو یہ کہ اس طرح سے کیا مزہ؟ اصل مزہ تو یہ ہے کہ امام سب کے لیے ظاہر ہو. یعنی اصل مزہ تو یہ ہے کہ خالی امام کی زیارت نہ ملے، امام کی حکومت بھی مل جائے جس میں سارے معصومین بھی آ جائیں. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ بات چل رہی ہے. ضمنی طور پر میں نے پہلے ہی سے ایک بعد والے سوال کا جواب دے دیا، کئی مرتبہ دہرا دیا نا، کہ اگر یہ سب لوگ مل کے طریقے پہ عمل نہ کریں تو آپ اکیلے شکایت نہ کریں، آپ کے لیے الگ جواب کہ تمہارے پاس آ جاؤں گا. لیکن ویسے ظہور امام کا طریقہ، قرآن نے کہا جب قوم اپنے آپ کو بدلے گی، ایک دو چار نہیں قوم، سب امام آتے ہیں. اور تاریخ نے بھی یہی گواہی دی. تاریخ کیا مطلب؟ امام کا لقب کیا؟ نبی کی طرح سے دعوت دینے والا. اب آئیے ذرا نبی کا طریقہ دیکھ لیں. نبی کے طریقے کے لیے پھر ایک جملہ دہرا دو. اگر امام کو کوئی نہ بلائے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر امام آئیں گے نہیں, پھر اپنی تاریخ پر آئیں گے. اور اگر سب بلا بلا لے تاریخ سے پہلے آئیں. نبی کا طریقہ دیکھیے, نبی کیا ہے طریقہ. اگر نبی کو کسی نے نہیں بلایا تو نبی پھر بھی وہاں گئے, لیکن اپنی مرضی سے اور اپنے وقت پر. کیا مکے والوں نے نبی کو بلایا تھا کہ آئیے؟ نہ ابو جہل بلا رہا, نہ ولید بلا رہا, نہ عتبہ. پیغمبر مکے میں آ گئے. کیا طائف والوں نے نبی کو بلایا تھا؟ جی نہیں, پتھر مار کے پیغمبر کو طائف سے نکالا, مگر پیغمبر گئے البتہ اپنے وقت پر. ہاں مدینے والوں نے نبی کو بلایا. سیرت رسول کا خلاصہ سنی. میں بات کو بہت خشک بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن ذرا سی آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں. نبی کی تاریخ دیکھیے. ہمارے امام کا لقب آپ نے دوسری مجلس میں سنا, وصاحب الدعوۃ النبویۃ والصولۃ الحیدریۃ والعصمۃ الفاطمیۃ والحلم الحسنیۃ والشجاعۃ الحسینیۃ الی آخر. تو پہلا لقب کیا ہے؟ نبی کا انداز اس کا, اور نبی کا انداز سمجھیے. مدینے والے آئے کہا اللہ کے رسول آپ کی قوم آپ پر ظلم کر رہی, یہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں, ہم آپ کے لیے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں, آئیے تشریف لائیے. پیغمبر کا جواب کیا؟ دیکھیے بالکل یہی درخواست ہم اپنے امام سے کر رہے ہیں, مولا ہم آپ کے استقبال کے لیے تیار بیٹھے ہیں, تشریف لائیے. اب دیکھیے نبی کا جواب, نہ تو نبی نے ہاں کہا نہ نہ کہا. عقلاً تو وہی چیزیں ہیں نا, یا تو نبی کہہ دیتے تھے تم بلا رہے ہو میں آنے کو تیار نہیں, یا نبی منع کرتے تھے کہ مجھے کہیں آنا جانا نہیں, میں یہی چیز. یہ بھی نہیں کہا. کیا کہا؟ ایک میری شرط ہے, اگر اسے پورا کرو گے تو آ جاؤں گا, پورا نہیں کرو گے نہیں آؤں گا. ہاں بھی کہا نہ بھی کہا. شرط مانو گے تو ہاں, شرط نہیں مانو گے تو نہ. اور ہمارا امام کیا ہے؟ جس کی شان نبی کی شان. ہم کہتے مولا آ جائیے, ایک طرح سے امام کہتے میری ایک شرط ہے, مان لو گے تو آ جاؤں گا, نہیں مانو گے نہیں آؤں گا, ہاں پھر اپنی مرضی سے آؤں گا. وہ شرط کیا؟ پیغمبر نے کہا اپنے آپ کو بدلو اور اپنے ماحول کو بدلو. دیکھیے یہ میں تاریخ کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اپنے آپ کو بدلو, اپنے ماحول کو بدلو, پھر میں آؤں گا. اچھا بہت آسان ہے لوگوں کے, چلے گئے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے اپنے آپ کو بدل لیا. ہمیں پتا ایک بار امام آ جائے دوبارہ تو غیبت میں نہیں جائیں گے. ایسا نہیں مانا نبی, کہا کہ میں تمہاری چیکنگ کے لیے اپنے صحابی کو بھیجواؤں گا. یہ ربیع الاول کا مہینہ ولادت رسول کا مہینہ, اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہجرت رسول کا مہینہ. کیا آپ کو معلوم ہے پیغمبر نے ہجرت کب کی؟ جب پیغمبر کے صحابی نے رپورٹ دی اللہ کے رسول مدینے والوں نے اپنے آپ کو بدل لیا اور اپنے گھر والوں کو بدل لیا. جب ان کی رپورٹ آئی تب پیغمبر نے ہجرت کی. ہجرت کی دعوت 3 سال پہلے دی گئی تھی, 3 سال پیغمبر نے 3 سال انتظار کیا. کہا نہیں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میرا آدمی جب تک کہ رپورٹ نہیں دے گا. اور وہ آدمی کون تھا جس پر رسول نے اتنا بھروسہ کیا؟ مجھے انتہائی تعجب ہوتا جب مجمع کے 95% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ اللہ, اتنا عظیم صحابی رسول کہ پیغمبر نے ہجرت کے پورے واقعے کو اس صحابی کی رپورٹ پر منحصر کر دیا. وہ رپورٹ دے گا تو ہجرت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا نام کیا ہو. اب اس کا اسٹیٹس کتنا ہائی ہے اس سے اندازہ کریں کہ جب ہم لوگ مدینے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ایک مرتبہ مدینہ پہنچنے کے بعد ہمیں ایک روایت بتائی جاتی ہے، وہ روایت ہمیں توقع دیتی ہے. کیا روایت بتائی جاتی؟ کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی میری زیارت کے لیے آیا اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کی تو فقط جفانی و مجھ پر ظلم کر کے جا رہا ہے. پیغمبر کی زیارت کرو اور پیغمبر کے چچا جناب حمزہ کی زیارت نہ کرو، پیغمبر فرماتے یہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے. چنانچہ ہر آدمی مدینے کی زیارت کے دوران وقت نکالتا میدان احد جانے کا، جہاں پہ جناب حمزہ کی قبر. قافلے جو جاتے تو پورا پورا دن زیارت کو لگ جاتا، بہت سارے بوڑھے اور بیمار سارا دن زیارت نہیں کر سکتے. تو اپنے قافلے میں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، سارے دن کی زیارتیں آپ کے لیے تاکید نہیں، الگ سے ٹیکسی کیجئے، مگر میدان احد ضرور جائیے. اس لیے کہ پیغمبر پر ظلم کر کے جا رہے تو ایسی زیارت کا کیا فائدہ. جب لوگ میدان احد جاتے ہیں تو وہاں ایک عجیب منظر نظر آتا، لیکن اس کے لیے عجیب ہے جس نے کچھ پڑھا ہو یا کوئی اسے بتا دے. عجیب منظر کیا؟ احد کی جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، پیغمبر نے سارے مسلمانوں کو ایک جگہ دفن کیا، 3 مسلمانوں کو الگ دفن کیا. جب ہم میدان احد جاتے ہیں، اگر آپ نہیں گئے تو میری دعا یہ ہے کہ خدا ہر مومن اور مومنہ حج، جہادہ معصومین کی زیارات اور ان تمام اہم زیارتوں سے جلد از جلد مشرف کرے. وہاں جائیے گا، ایک عجیب منظر دیکھیے گا. میدان احد میں 2 دیواریں ہیں، آپ کو ایک دیوار کے قریب لے جائیں گے، کہیں گے یہاں احد کے سارے شہید دفن، وہاں ایک زیارت پڑی جاتی ہے. اور پھر آپ کو ایک الگ 4 دیواری یا باؤنڈری وال کے پاس لائیں گے، یہاں تو باقاعدہ گریل اور جالی لگی، اور آپ کو بتایا جائے گا یہاں 3 مسلمان دفن. ایک تو جناب حمزہ ہے، سمجھ میں آ گئے، ان کا اسٹیٹس اتنا بلند ہے کہ الگ دفن ہو. باقی 2 مسلمان کیوں الگ دفن کیے سر؟ اچھا، یہ 3 قبریں ایک ساتھ بنی اور ایک لائن میں رسول نے بنائی. ہمارے یہاں ایک قبر اور دوسرے قبر کے درمیان فاصلہ ہوتا، یہ 3 قبریں ایک ساتھ. تو بعض لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں، آپ کو بھی ہنسی آ جائے. ایک لمبی سی قبر نظر آ رہی ہے، یہ اصل میں 3 قبریں سائڈ بائی سائڈ نہیں، ایک قبر کی پائتی ہے دوسرے کا سرہانا، دوسرے کی پائتی ہے تیسرے کا سرہانا. ایک صاحب نے مجھ سے کراچی میں کہا، مولانا آپ کو پتا ہے رسول خدا کے چچا حمزہ 6 گز کے تھے. 6 گز یہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کون سی تاریخ میں لکھا؟ اگر 6 گز کے ہوتے تو ہندا کا غلام وحشی جناب حمزہ کی پیشانی پر وہ ہر بار مار بھی نہیں سکتا. لیکن آپ کو پتا کیسے چلا؟ پتا چلو اپنی آنکھ سے دیکھتے آ رہے ہیں. اب یہ تو اور زیادہ پکی بات ہو، ایک آدمی کا آنکھ سے دیکھتے آ رہا ہوں. لیکن میں نے کہا کہ آپ مجھے لگتے تو نہیں ہیں 1400 سال پرانے، دیکھنے میں تو 35-40 سال کا نوجوان تھا. کون سی دوائی کھاتی؟ انگریزی دوائی تو ہے نہیں، کوئی آیورویدک کی دوا ہوگی جس نے 1500 سال کے بڈھے کو 35 سال کا جوان بنایا. گھبرا کے کہا، مولانا آپ مذاق کرتے ہیں. میں نے کہا آپ ہی نے تو کہا کہ دیکھتے آ رہا ہوں. کہا جناب حمزہ کی قبر دیکھتے آ رہا ہوں، وہ قبر 18 فٹ لمبی ہے، 6 گز. اب دیکھیے، آنکھوں دیکھی گواہی کوئی دے تو کون آدمی اس پہ شک کر سکتا؟ میں نے کہا حضرت، جسے آپ ایک قبر سمجھ رہے ہیں وہ 3 الگ الگ قبریں ہیں، وہ 3 آدمیوں کا حد آپ نے ملا کے ایک کا بنا دیا. دیکھیے کم علمی اور جہالت کیسے کیسے تماشے دکھاتی، کہ وہ صاحب ہر جگہ سینہ کھول کے کہتے ہیں آنکھوں جیسی بات کر رہا ہوں، 18 فٹ لمبی قبر دیکھ کے آیا ہوں جناب حمزہ کی. وہ جناب حمزہ کی قبر نہیں، ایک قبر جناب حمزہ کی، ایک قبر عبداللہ جہاش کی، اور ایک قبر موسم ابن قمیر کی ہے. دیکھیے 3 میں کوئی خاص بات ہوگی کہ رسول اللہ جیسے عادل، پیغمبر ہر ایک کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں، کہ 67 ایک جگہ دفن کیے، 3 الگ کر دیے. تین میں سے جناب حمزہ سمجھ میں آ گئے، باقی دو کی کیا خصوصیات؟ باقی دو میں سے ایک کا نام ہے موسب ابن عمیر، یہ پیغمبر کے شبیہ بھی ہیں، ان کی شکل پیغمبر سے ملتے جلتی ہے. یہی شہید ہوئے تھے تو شیطان نے اڑا دیا کہ محمد مارے گئے اور لشکر اسلام بھاگا. لیکن موسب ابن عمیر ان کی خصوصیت کیا ہے؟ خصوصیت یہ کہ پیغمبر نے ان کو اس وقت مدینے بھجوایا جب مدینے والوں سے شرط لگائی اپنے آپ کو بدلو اور اپنے گھر والوں کو بدلو. مدینے والوں نے کہا بدل دیں گے، پیغمبر نے کہا ایسے نہیں، میرا صحابی جائے گا اور یہ رپورٹ دے گا کہ تم نے میری بات مانی کہ نہیں مانی، جب یہ رپورٹ دے گا پھر میں آؤں گا. دیکھیے میں اس وقت یہ نہیں کہنا چاہتا کہ دونوں کا رتبہ برابر، مگر کتنا ملتا جلتا واقعہ. کوفے والوں نے کہا مولا حسین ہمارے یہاں آ جائیے، کہا ایسے نہیں، میرا سفیر جائے گا، جب وہ خبر دے گا اس کے کہنے پہ آؤں گا. حسین نے جس طرح مسلم ابن وقیل کو کوفہ بھیجا، پیغمبر نے اس طرح موسیٰ ابن عمیر کو مدینہ بھیجا. البتہ دونوں کے رتبوں میں بہت فرق، مگر انداز وہی. اب ایک بات اور یاد رکھیے، اللہ کا رسول تو مکے کے اندر واقعاً پریشان تھا، پیغمبر کو کوئی شیلٹر چاہیے تھا، ظاہری اعتبار سے کہہ رہا ہوں، پناہ کی جگہ چاہیے تھی، کیونکہ کفار کا ظلم زیادہ ہے. بچانے والی دونوں شخصیتیں انتقال کر گئیں. مدینے والے کب آئے؟ اسی سال آئے جس سال پہلے محسن اسلام ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر محسن اسلام خدیجہ کا انتقال ہوا. پیغمبر کے دو بڑے محافظ دنیا سے چلے گئے، کفار کے مظالم میں اضافہ ہو گیا. پیغمبر کو ایک جگہ چاہیے، سامنے سے دعوت آ رہی آئیے ہم حفاظت کریں گے، پھر بھی پیغمبر شرطیں لگا رہے. ہمارا امام تو اس وقت اس پریشانی میں بھی نہیں، جہاں پہ ہے خیریت و عافیت سے ہے. پیغمبر جو واقعان پریشانی میں ہے وہ تک کہتے ہیں کہ خالی زبانی دعوت پہ نہیں آتا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. امام وہی ہے جو پیغمبر کی سیرت پہ چلتا. آپ بلاتے رہیے امام کو، امام کا وہی جواب ہے ویسے نہیں آؤں گا، پہلے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بدلنا ہوگا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک کہ پہلے اپنے آپ کو نہ بدلو. تو اے امام زمانہ کو بلانے والوں، اگر تم چاہتے ہو امام فوراً آ جائے تو امام اپنے دادا اپنے جد کی سنت پہ چلیں گے. کیا تم نے اپنے آپ کو بدلا؟ کیا تمہارے گھر والوں نے اپنے آپ کو بدلا؟ اور یہ یاد رکھیے کہ جب آپ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں گے تو یہ آسان بات نہیں ہوگی، سارا معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. آپ سود کھاتے رہیے کسی کو اعتراض نہیں، سود کھانا بند کر دیجیے لوگوں کی انگلیاں اٹھنے لگیں گی. آپ داڑھی شیو کرتے رہیے کسی کو اعتراض نہیں، آپ داڑھی رکھ لیجیے لوگوں کے اعتراض شروع ہو جائے. آپ کے گھر میں گانا بجانا آئے کسی کو اعتراض نہیں، آپ کے گھر سے گانا بجانا نکل جائے ہر آدمی کو اعتراض. آپ کی بچیاں بے پردہ گھومے کوئی نہیں پوچھے گا، صحیح حجاب کرا لے جھگڑے شروع ہو جائیں گے. پیغمبر کی جو شرط ہے اپنے آپ کو بدلو، قرآن کا جو فرمان ہے اپنے آپ کو بدلو، امام کا جو اشارہ ہے اپنے آپ کو بدلو. آسان نہیں ہے، آپ کو لڑنا پڑے گا. اور عجیب بات یہ، عجیب بات، ابو جہل سے نہیں لڑنا ہے، ابو لہب سے نہیں لڑنا ہے، ولید اور عتبہ سے نہیں لڑنا ہے، یزید اور شمر سے نہیں لڑنا ہے، اپنے مومن بھائیوں سے لڑنا ہے، اپنی مومن بہنوں سے لڑنا ہے. مگر وہی بات، وہی بات، یہ پیارے ہیں کہ اللہ دار السلام. آپ کیا سمجھے میں نے کسی شہر کا نام لیا؟ نہیں، اس کتاب کا نام لیا، دار السلام فیما وقع فی المنام کتاب کا نام. کتاب مرزا حسین نوری کی ہے. مرزا حسین نوری کا اسٹیٹس اتنا ہائی ہے کہ سیکنڈ مجلسی کہلاتے ہیں. علامہ مجلسی کس کا نام ہے؟ تو اندازہ کرے جو سیکنڈ مجلسی کا جائے گا. اس کتاب کا ایک واقعہ، شیخ عباس قمی کے استاد ہیں، شیخ عباس قمی نے مفاقی کیا جو گجراتی میں بھی مل جاتی ہے. وہ اپنے استاد کے اس واقعے کو نقل کر رہے ہیں. واقعے کے ذریعے سے بتا دوں کہ دو نیکیوں پر یہ واقعہ کتابوں میں آیا ہے. ایک زیارت وارثہ کے حوالے سے وہ مفاقی میں، اور ایک دوسرے عمل کے حوالے سے جو میں ابھی پڑھ رہا ہوں. تو شیخ عباس قمی اپنی ایک کتاب میں لکھتے کہ میرے استاد محترم مجلسی سن خاتم المحدثین، یہ لقب ہے مرزا حسین کا، علم حدیث کے ماہروں میں آخری خاتم المحدثین، اپنی کتاب دار السلام فیما وقع فی المنام میں لکھتے ہیں کہ شہر کوفہ کا واقعہ، شہر کوفہ وہ علماء سمجھ لیجیے، علماء اس لیے کہ کوفہ اور نجف اتنے قریب ہیں. یہ کوفے میں ہر آدمی اپنے بچے کو حوضہ علمیہ میں پڑھاتا ضرور ہے، اور نما تک پڑھنا تو گوشت بیچنے والے اور سبزی بیچنے والوں کے یہاں بھی رائج ہے. دو عالم. اچھا، آپ کو کوفہ میں، نجف میں، بصرہ، مشہد میں، قم، ایسے واقعات بہت ملیں گے کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے سے یہ وعدہ لیا کہ جو پہلے مر جائے گا وہ دوسرے آدمی کو خواب میں آ کے بتائے گا کہ مرنے کے بعد کیا ہوتا. انہی میں سے ایک واقعہ یہ، میں ذرا سی اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ آخر وہاں یہ کیوں ہوتا اور ہمارے یہاں یہ کیوں نہیں ہوتا. مگر آج نہیں، آج تو بالکل وقت نہیں. آپ حضرات کو پھر بھی بیٹھ گئے، لیکن جس کے بعد والی مجلس ان کا مجھے زیادہ خیال ہے. ان دو میں یہی عہد ہوا تھا، زندگی گزر دو اچھے خاصے، یعنی جو ایک نارمل ایج ہے 60-65 سال کے ہو کے ایک کا انتقال ہو گیا. کوئی جوان موت تو تھی نہیں کہ بہت زیادہ کم ہو یا صدمہ ہو، انتقال ہو گیا. اب دوسرا دوست یہ بھی عالم، مرنے والا پہلا شخص وہ بھی عالم. یہ دوسرا دوست انتظار کر رہا کہ اگر موقع ملا تو ضرور میرا دوست وعدہ پورا کرے گا. ویسے روحیں آزاد نہیں، اللہ حکم دے یا اجازت دے تب آ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اتنا وقت گزر گیا، سال، ڈیڑھ سال، دو سال، کہ اب نا امیدی ہو کہ ضرور کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا یا اللہ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی کہ وہ نہیں آیا. مگر جب بالکل یہ نا امید ہو گئے، پھر جو سویا ایک رات، غالباً پیر کی رات تھی، تو خواب میں وہ دوست آ گئے. جب اس کے آنے کی کوئی امید نہ رہی تب وہ دوست آ گئے. جیسے اس سال 5ویں میری مجلس ہے، پرانے اعلان کے مطابق کل یہ سلسلہ ختم ہونا تھا، تو بہت سے لوگ نا امید ہو گئے کہ اس سال کی مجلسوں میں کوئی قبر وغیرہ نہیں آنے والی. اور جب آپ نا امید ہوئے فوراً آ گئی قبر، اور اب آئی ہے تو آتی چلی جائے گی. ابھی 18 اگست کی قبر بنے گی، یعنی آخری مجلس تک چلے گی. تو اب جب بالکل نا امیدی ہو گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا مرنے والا دوست خواب میں نہیں آ سکتا، اسی رات کو آ گئے. خواب دیکھنے والے زندہ دوست نے پوچھا، بھائی کیا حال چال، خیریت، ٹھیک ٹھاک؟ یہ تو نہیں پوچھا کہ بال بچے، وہ تو بال بچے تو دنیا میں، یہ باقی حال چال کیا؟ جواب دیا کہ الحمدللہ اب بڑی اچھی حالت میں. اچھی حالت میں ہوں اس پر خوش نہیں ہوا، لفظ اب نے چکرا دیا، اب بڑی اچھی حالت میں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس سے پہلے بری حالت تھی. اب دو سال گھبرا کے کہا تو دو سال پہلے، دو سال تک کیا رہا؟ کہا بس یاد نہ دلواؤ. اتنا سخت عذاب، میں وہ عذاب نہیں پڑھ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا مجمع نہ بھاگ گیا. وقت نہیں آج عذاب پڑھنے کا. اور ابھی جو کہ 3 راتیں اور باقی ہیں، اور اب تو میں آ گیا نا اپنے ٹاپک پر، بڑا سخت عذاب. البتہ ایک اشارہ کر دوں، اس نے وہ عذاب بتایا جو میرے مولا نے بے نمازی کا بتایا. خطبہ ہے مولا کا، کس کتاب میں ہے؟ مناظر الاخرہ نامی کتاب. کہاں سے چھپی ہے؟ لکھنؤ سے چھپی ہے. کس زبان میں ہے؟ اردو میں ہے. میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ جا کے خود دیکھ لیجیے. مناظر الاخرہ میں مولا کا خطبہ ہے کہ بے نمازی کو ایک سانپ کس طرح سے کاٹتا ہے. ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں, بعد میں موقع ملے وہ والا عذاب بتایا. اور وہ والا عذاب فجر سے شروع ہوتا ہے, آدھی رات تک چلتا ہے. آدھی رات کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک چند گھنٹے کے لیے عذاب والے کو ذرا سی رعایت ملتی ہے. سانس لے لو, ذرا آرام کر لو تاکہ عذاب دوبارہ شروع. نماز فجر سے لے کے نماز عشاء کے آخری وقت تک, آدھی رات تک نماز عشاء کا وقت ہے نا, اس کے بعد تو نماز عشاء کا وقت نہیں رہتا. اگر اس مسئلے پہ کسی کے کان کھڑے ہوئے ہیں تو کل اس کا بھی ذکر ہو جائے, آج نہیں. سخت ترین عذاب سانپ کا کاٹنا, اور وہ سانپ جو مولا نے بتایا. ارے خالی سانپ نہیں بتایا, اس کا نام بھی بتا دیا. یہ اتنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے تانے میرے بارے میں, ذرا سا اس کا رخ بدل دیجئے مولا کی طرف. گھبرا کے اس زندہ دوست نے کہا کہ یہ عذاب تم پر آیا کیسے, عالم تھا نا, یہ تو بے نمازی کا عذاب, اور تم تو پابند صوم و صلاۃ, باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھنے والے. کہا کہ میری آدھی زندگی کی نمازیں ٹھکرا دی گئی. کیوں آپ وجہ ہو, اللہ کے ایسا ظلم نہیں چلتا. اس لیے ٹھکرا دی گئی کہ جب میرے باپ کا انتقال ہوا تو ہم دو بھائی اور ایک بہن اس کے وارث تھے. نہ ہمارے یہاں کوئی رواج ہے عورتوں کو حصہ دینے کا, نہ اس زمانے میں وہاں رواج تھا. نہ عورت اپنا حصہ مانگے, نہ مرد عورت کا حصہ دے میراث. ہم دو بھائیوں نے مکان تقسیم کر لیا, آدھا مکان تمہارا آدھا مکان ہمارا. پھر تمہارے اور ہمارے میں تمہاری بہن کہاں چلی گئی؟ شرم تو اس سے پانچ حصے ہونے چاہیے تھے, دو ایک بھائی کو ملتا, دو دوسرے بھائی کو ملتا, پانچواں بہن کو ملتا. لیکن عورتیں تک اس مسئلے میں اتنا ہتھیار ڈالے بیٹھی کہ جیسے ان کا باپ سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ ان کا باپ ہی نہیں ہے, یہ ان کی ماں ہی نہیں. میں آپ کی عورتوں کو آپ سے لڑنے کی ٹریننگ بھی نہیں دینا چاہتا ہوں, لیکن مسئلہ شرعی اپنی جگہ. کہا کہ جب یہ تقسیم ہو گئی, قبر میں آ کے پتا چلا کہ چونکہ اس کے اندر میری بہن کا بھی حصہ ہے. اچھا آپ دیکھیے, بعض اوقات آدمی نیکی کرنے جاتا اس میں بھی مارا جاتا. یہ کہہ رہا ہے کہ اسی مکان میں کنواں تھا, پرانے زمانے کے اندر یہ پانی پائپ لائن سے تو نہیں آتا, کنواں تھا. جو گھر میں نمازیں پڑھی اسی کنویں سے پانی لے کے پڑھی, جو نمازیں مسجد میں جا کے بھی پڑھی تو زیادہ ثواب اسی میں نا کہ گھر سے وضو کر کے آؤ. جتنا قدم وضو کے ساتھ چلو گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا. تو جن کو یہ مسئلہ پتا ہے وہ وضو گھر سے کرتے, مسجد میں نہیں کرتے. اور مسجد کے وضو میں کچھ مسئلے بھی آ جاتے کہ آپ نے یہاں وضو کیا, کسی وجہ سے دوسری مسجد میں نماز پڑھنا پڑ گئی. تو بہت سارے تو مراجع کہتے ہیں کہ وہ نماز گئی, جس مسجد کا وضو کھانا ہے نماز سب اصل ایک نماز وہاں پڑھنا. پھر میں کہاں جا رہا ہوں, وہ یہی وجہ تو ہے نا کہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جاتا, میں واپس آتا ہوں. ایک بار پتا چلا کہ جو نمازیں گھر میں پڑھی وہ تو خیر پانی یہی کا تھا, جو مسجد کوفہ میں پڑھی ثواب کے چکر میں وضو گھر سے کر کے جاتا تھا. اور گھر کے کنویں کے اندر دو مالک نہیں ہے, تین مالک ہیں. نہ بہن کا حصہ دیا, نہ اس سے اجازت ہے. تو جتنے وضو کیے وہ سارے وضو غلط. اور جب وضو غلط ہے تو ساری نمازیں غلط. اور جب ساری نمازیں غلط ہیں تو یہ مرنے والا بے نمازی لکھا جائے گا. مسئلہ شرعی سن لیجیے. اگر کسی آدمی کے باپ نے نمازیں پڑھی لیکن بیٹے کو پتا ہے کہ غلط پڑھی ہیں تو ان کی قضا بھی بڑے بیٹے پر واجب. یہ تو دنیا کا بھی یہی مسئلہ, بڑے بیٹے کو چھوڑے خود ہم. اگر 10 سال ہم نے نمازیں پڑھی, آج پتا چلا غلط پڑھی, تو وہ ساری نمازیں ہمیں دوبارہ پڑھنا ہے. یہ نہیں چلے گا کہ پڑھ لی تو پڑھ لی, کہا وہ ساری نمازیں غلط لکھی گئی. جب ساری نمازیں غلط ہو گئی تو وہی عذاب آیا. اور پھر دوبارہ عذاب بتا رہا ہوں. میں آپ کو عذاب بتاؤں گا, میں ان لوگوں میں سے نہیں جو کہتے ہیں کہ عذاب نہیں بتانا چاہیے. کیوں نہیں بتانا چاہیے جب امام بتا دے گا؟ مگر آج نہیں, آج آپ کو عذاب بتانے کا مقصد کہ آپ کے بعد والے مجمع کو عذاب میں مبتلا کرنا. خلاصہ یہ کہا اتنا سخت عذاب, ساری زندگی کی نمازیں جو باپ کے مرنے کے بعد پڑھی, اس لیے کہ اب کنویں کے اندر تیسرا آدمی آ گیا, مالک کی اجازت کے بغیر اس کے پانی کو استعمال کرو, اس کی جگہ کو استعمال کرو, سب باتیں. اس میں خمس بھی آ جاتا, وہ جو میں نے تین دن پہلے کہا تھا کہ آغا سیستانی نے اس مسجد کی نماز کو غلط قرار دیا جہاں خمس کا پیسہ لگا ہے بغیر نائب امام کی اجازت کی. تو یہ خالی نائب امام کا اختیار نہیں ہے, یہ آپ کا بھی اختیار ہے. اگر آپ کا گھر ہے, کوئی آدمی آپ کے گھر پہ قبضہ کر آپ سے پوچھے بغیر نماز پڑھے, اس کی نمازیں غلط. خواب دیکھنے والے نے کہا کہیں چھٹکارا کیسے ملا, دو سال کے بعد. بھائی اگر چھٹکارا ملے تو کم از کم 15 سال بعد ملے جتنی نمازیں قضا کا, وہ بھی ایک عجیب واقعہ. اچھا پہلے زمانے میں شہروں کی آبادی بھی کم ہوتی تھی, اسی لیے میتیں بھی کم ہوتی تھی. مہینے میں ایک آدمی مر گئے, دو مہینے میں ایک میت ہو گئی, تو کہا کہ کل کی رات نہیں, کل نہیں, آدھی رات تک ہمیں عذاب ملا, اس کے بعد عذاب کے فرشتے چلے گئے اور ہمیں پتہ چلا کہ فجر تک ہم اپنے زخموں کو سہلانے کے لیے اکیلے. اچانک ہماری نگاہ پڑی تو پتہ چلا کہ آج دن دن ہمارے ساتھیوں میں ایک نئے آدمی کا اضافہ ہو گیا, یعنی ایک نئی قبر آ گئی. جب اس کو دفن کیا جا رہا تھا اس وقت پہ یہ لوگ اتنے سخت عذاب میں تھے کہ آٹے دال کا بھاؤ بھولے ہوئے تھے, انہیں کیا پتا چلتا کون آیا کون گیا. اب ایک بار دیکھا ایک نئی قبر, مگر اس سے پہلے کہ ذرا دیکھے کہ کس کی قبر ہے, کہ ایک بار ایسا لگا کہ سارے قبرستان میں ایک روشنی, ایسی روشنی جسے نور کہا جاتا ہے, چاند جیسی روشنی, اور آسمان پر ایک نور کی بنی ہوئی سواری نظر آئی. وہ سواری قبرستان میں اتری ہے. اب 2 سال سے تو میں اس قبرستان میں ہوں اور مجھ سے پرانے مردے بھی ہیں, سب کہہ رہے کہ آج تک ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا, ہمیں حیرت ہوئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو کیا دیکھا کہ نور کی سواری اس کی قبر کے قریب رکتی ہے, ایک بار اس کا دروازہ کھلا, دو ہورے باہر آئی اور اس قبر کے قریب جا کے کہا, اے شہزادی فاطمہ زہرا کی مہمان شہزادی نے تجھے بلایا. جملہ کیا تھا, اے شہزادی فاطمہ کی مہمان شہزادی نے تجھے بلایا. اور ایک بار قبر کھلی اور ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کفن پہن کے باہر آئی, کفن میں ویسے ہی حجاب ہو جاتا. یہ مت کہیے گا کہ نامحرم عورت کو کیسے دیکھ لیا, اول تو مرنے کے بعد شاید محرم نامحرم کا چکر بھی ختم ہو جائے, اور کفن تو ہوتا ہی پورا حجاب ہے. تبھی تو روایت یہ ہے کہ فرشتے ہنس دیتے ہیں جب کسی عورت کو کفن میں دیکھتے ہیں, کہ ساری زندگی مردوں کے سامنے ننگا گھومی, آج اسے کفن پہنایا جا رہا. وہ ایک الگ حدیث. عورت باہر آئی, اس عورت کو نور کی سواری میں بٹھایا گیا اور ایک مرتبہ سواری چلی, حوروں نے اعلان کیا کہ اس عورت کی قبر کے چاروں طرف 40 قبر والوں, فاطمہ زہرا کے مہمان کی برکت سے تمہارا ہر عذاب معاف کیا جا رہا. اور میں ان 40 میں آ گیا. اب یہ بھی خوش قسمتی تھی نا, اگر 41واں ہوتا تو کیسا ہوتا, جیسے لاٹری میں نمبر نکلے آپ کے نمبر سے ایک بعد یا ایک پہلے والا, کیا حالت ہوتی ہے آپ کی, وہی کیفیت ہوتی, میں آ گیا 40 میں. ایک بار صاف دیکھنے والے نے کہا مگر یہ عورت ٹھیک ہو, کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. البتہ جب وہ سواری جا رہی تو ہم نے صرف اتنا سنا کہ وہ عورت پوروں سے کہہ رہی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس بات پر میں اپنے شوہر سے جھگڑا کرتی تھی اس کا اتنا بڑا صلہ مجھے ملے, بس کوئی ایسی بات ہے جس میں یہ عورت اپنے شوہر سے لڑتی تھی. 1 گھنٹے سے بھی 3 منٹ اوپر ہو گئے, جہاں آگے کرلا میں مجھے مجلس پڑھنا ہے وہاں کا وقت یہی ہو گئے, مجھے یہاں پہ مجلس ختم کر دینا چاہیے. کل بھی تو میں پڑھوں گا, باقی واقعات کل آ سکتا, لیکن یہ غلطی ایک جگہ کر چکا ہوں. اتنا واقعہ پڑھا باقی کل پڑھنا. تو عورتیں یہ سمجھی کہ جتنا شوہروں سے لڑائی کرو گے اتنا شہزادی فاطمہ خوش ہوتی ہے, ساری رات اگلا سارا دن لڑائی ہوتی رہے بغیر کسی وجہ کے. تو واقعہ مکمل کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کی شامت آ جائے گی. اب آنکھ کھولو, آنکھ کھولو, خواب سچا ہے کہ نہیں؟ دل اور دماغ میں جنگ, دماغ کہہ رہا ایسے خواب کہیں سچے ہوتے ہیں, یہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ قبر والے باپو نے کوئی واقعہ بنا کے کر دی. دل کہہ رہا ہے نہیں خواب سچا لگا. اب اس میں دو تین اشارے ہیں. اگلی صبح کو اس نے چیکنگ شروع کی. پہلا اشارہ یہ کہ کل کوئی نئی قبر بنی ہے کہ نہیں بنی. قبرستان پہنچ گیا, پتا چلا کہ واقعہ ایک نئی قبر بنی ہے. مرد کی ہے کہ عورت کی ہے, پتا چل گیا عورت کی ہے. میرے دوست کی قبر دو سال پہلے, اس کے 40 کے اندر آتی ہے کہ 40 کے باہر آتی ہے؟ اشارے, پتا چلا کہ 40 قبروں کے اندر آتی ہے. اب آخری بات رہ گئی, قبرستان کا جو کیئر ٹیکر تھا, نگران تھا, نگہبان تھا, اس سے جا کے پوچھا یہ قبر کس کی ہے؟ نئی قبر بھی تھی اور کوفہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا. فلاں محلے کی یہ عورت وہاں گئے, دروازے پہ دستک دی, شوہر باہر آئے. اب یہ اتنا پریشان ہے کہ سوچے سمجھے بغیر ایسا سوال کر گئے کہ اگر اس کی شکل و صورت اتنی مقدس نہ ہوتی تو جوتے کھاتا. شوہر ابھی بیوی کا غم منا رہا, کل اس کی بیوی مری. کہا یہ بتائیے کہ آپ کا اپنی بیوی سے روزانہ کس بات پہ جھگڑا ہوتا؟ جوتا پڑتا اس کے سر پر, مرحومہ کا کل انتقال ہوا, آ جانے پوچھنے. مگر بوڑھا آدمی, میں نے کہا نا 60-65 سال کی عمر, علماء کے لباس میں ہے, شکل بھی مقدس, شہر بھی کوفے کا, کیا علماء کا احترام ہوتا؟ بمبئی شہر کو چھوڑی ہے کہ علماء کی قیمتیں کی جاتی. خیر وہ ایک مرتبہ گھبرا گیا, کہا کہ اے بزرگ سوال کا مقصد کیا؟ اب اسے یاد آیا کہ سوال غیر اخلاقی. کہا کہ میں ذرا گھر کے اندر آ جاؤں, پورا واقعہ سنائے. شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا مجھے نہیں پتا کہ یہ اتنی بڑی بات بن جائے. ارے بھائی ٹھیک ہے بات. کہا بات صرف یہ کہ واقعا میری بیوی اتنی نیک اور اطاعت گزار تھی کہ اب احساس ہوتا کہ ایسی بیوی کس کو ملتی. ہر بات میں میری خوشی کا خیال کر, جتنا شریعت نے واجب نہیں کیا اس سے زیادہ میرے ساتھ تعاون کر, جو میں چاہوں وہ کرتی. بس ایک بات میں میرا اس کا جھگڑا رہتا تھا, اور وہ یہ کہ میرے دوست گھر آتے تھے, میرے رشتے دار گھر آتے تھے, میرے بزنس پارٹنر گھر آتے تھے, میں بھی ان کے یہاں جایا کرتا ہوں. جاتا ہوں تو ان کے گھر والے آتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے ادب کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ, فائدے کے ساتھ. لیکن جب کبھی میرا کوئی جاننے والا آتا, میری بیوی بغیر حجاب کے اس کے سامنے آنے کو تیار ہے. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض رشتے داروں کے سامنے حجاب میں آنا اور خطرناک, وہ سمجھتے ہیں ہماری توہین کر دی گئی, ہم غنڈے ہیں, ہم بدماش ہیں, ہم لوفر ہیں, ہم آوارہ ہیں, ہم ہیں کیا؟ یہ بھابھی ہمارے سامنے اسکارف پہن کے کیوں آ رہی ہے؟ کیا سمجھ لیا ہے ہمیں؟ تو ایسے رشتے داروں کے سامنے نہ آنا بہتر ہوتا. تو بس یہ جھگڑا میرا اور میری بیوی کا چلتا تھا. میں کہتا تھا کہ بھائی یہ سب شریف لوگ, سب کی نیتیں ٹھیک, آخر ان کے سامنے بغیر حجاب جانے میں کیا رہے؟ یہ تمہیں بہن سمجھتے ہیں, تم انہیں بھائی سمجھ لو. جو بمبئی میں چلتا ہے نا کہ ہر ایک عورت کو بہن بنا لیا, ہر عورت نے بھائی بنا لیا, اور یہ بھائی بنا لیا, بہن بنا لیا, سارے مسئلے مسائل توصیل مسائل گئی چوہے. یہ جو ہمارے یہاں چلتا ہے نا, یہ اس نے چلانے کی کوشش کی چہرے کوفہ میں. عورت کمزور ہو تو یہ چل بھی جاتا, مگر بیوی نے کہا تیری ہر خوشی مجھے قبول, مگر ایسی تیری خوشی میں برداشت نہیں کر سکتی جس میں میرا پروردگار ناراض اور میری شہزادی فاطمہ ناراض. شہزادی کو ناراض کر کے تجھے خوش نہیں دیا جا سکتا. ساری زندگی لڑائی کر, آج جا کے مجھے پتا چل کہ اس نیکی کا میری بیوی کو کتنا بڑا اجر ملا. میرا موضوع کیا؟ اپنے آپ کو بدلنے جاؤ تو پہلے گھر والوں سے جنگ کرنا پڑے گی. شوہر اپنے آپ کو بدلے بیوی لڑے گی, بیوی اپنے آپ کو بدلے شوہر لڑے گا. امام کہتے ہیں اپنے آپ کو بدلو تو میں آتا ہوں, اور ہمارے گھر والے کہتے ہیں خبردار اپنے آپ کو نہ بدلنا. مگر کتنا اچھا جملہ اس نے بتایا, ہر ایک کی خوشی گوارا ہے, مگر ایسی خوشی گوارا نہیں ہے جس میں آل محمد ناراض ہوں, جس میں اللہ ناراض ہو. خود ہی سوچیے, خود ہی خیال کیجیے کہ وہ زینب کبرا کیا ہم سے فریاد نہ کریں گی؟ جن زینب کبرا نے اپنے پردے کا اتنا خیال کیا کہ اکبر کے لاشے پر بھی پہنچی تو چادر اوڑھ کے پہنچی، خود بھی خیال کیجیے کہ کیا وہ ننی سکینہ ہم سے فریاد نہ کرے گی، جس کی تو عمر ایسی تھی کہ پردہ نہ واجب ہے نہ مستحب، مگر اللہ رے پابندی یہ شریعت یزید کا دربار ہے، ایک طرف محمد کی نواسیہ قیدی بنا کے کھڑی کی گئی اور اتنی دیر کھڑی کی گئی ہے کہ زینب کے گھٹنے دکھنے لگے، بڑی حسرت کے ساتھ زینب نے چاروں طرف دیکھا، ایک غیرت مند مسلمان نہیں جو آ کر کہہ دے کہ محمد کی بیٹیوں ہم جوان مرد ہیں، ہمارا کیا ہے، کھڑے ہو جائیں گے، تم تو ضعیف عورتیں بچوں کے ساتھ ہو بیٹھے جاؤ، چاروں طرف دیکھا کس سے فریاد کرے، عباس کا کٹا سر نظر آ گیا، بے اختیار فریاد کی، عباس تیرے نہ ہونے سے آج یہ دن آ گیا کہ تیری بہنیں کھڑے کھڑے تھک گئی، مگر یزید کے پاس وقت آ ہے کہ ادھر نگاہ ڈالے، شراب بھی پی رہا ہے، شطرنج بھی کھیل رہا ہے، مگر ہاں ایک عجیب منظر، یزید کی توجہ بھی ادھر ہو گئی، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، دوسرا ہاتھ گلے پر ہے، کبھی کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی بیٹھ جاتی ہے، یزید بھی حیران ہو گیا، اے بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام فاطمہ ہے، مگر بابا پیار سے مجھے سکینہ کہا کرتا تھا، سکینہ تیرا ایک ہاتھ چہرے پر کیوں ہے؟ کہا میری بہنوں اور خوبیوں کے بال بڑے ہیں، بالوں سے چہرہ چھپا لیا، آئے میرے تو بال بھی اس قابل نہیں، ہاتھوں سے چہرہ چھپایا، ابھی پردہ واجب تو واجب، سنت بھی نہیں ہے مگر اتنا خیال، یزید کہتا ہے تو اے بچی یہ بتا کبھی کھڑی کیوں ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی کیوں ہے؟ سکینہ کا جواب سنیے، یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں، میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں، آئے میرا بھیا سجاد، سجاد کا گلا گھٹتا ہے تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ خدا بندہ شہزادی زینب و شہزادی سکینہ کے ان مصائب کا واسطہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، آج کی اس شب جمعہ اور اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین جن کے لیے آج کا ایصال ثواب ہے اور کل مرحوم مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، شب جمعہ شب دعا کا واسطہ مصائب اہل بیت جو دعا کی قبولیت ہیں ان کا واسطہ، صاحبان ایمان خصوص